حسین سرکار اوپر کار زمانہ حسین سرکار
سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون قلوب المؤمنين
درود بھیجیے دوبارہ محمد والے محمد محمد وعجل فرجہم. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 20 کو آپ کے سامنے پڑھا جس میں خدا نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا ہجرت کرتے ہیں جاہدوا کوشش کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں انہی کے لیے درجات ہیں رینکس ہیں اور یہی لوگ فائزون کامیاب فوز تک پہنچنے والے لوگ ہیں. ان تمام خصوصیات کو جب ہم دیکھیں گے تو کربلا میں یہ خصوصیات ہمیں اپنے کمال پر نظر آتی ہیں. ایمان، ہجرت، جہاد، یہ تمام چیزیں اپنے کمال پر نظر آتی ہیں. میں اور آپ بھی مومن ہیں لیکن ایک ایمان کربلا کی ماں کا ہے جو اپنے امام کے اوپر ایمان ہے کہ وہ ماں اس امام پر ایمان کی خاطر اپنے بچے کو قربانی کے لیے میدان جنگ میں بھیج دیتی ہے. ایک میرا اور آپ کا اپنے زمانے کے امام سے وفا کا وعدہ ہے اور ایک وفا حضرت عباس کی کربلا میں نظر آتی ہے. عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نہر پر پہنچ جانا، پیاس کے عالم میں، پیاس کی شدت میں پانی کو اپنے قبضے میں لے لینا، لیکن اس کے باوجود پانی کو نہ پینا، چونکہ زمانے کے امام کی وفا کا تقاضا ان کو یہ نظر آیا کہ زمانے کا امام ایک نعمت سے، ایک چیز سے محروم ہے، میں اپنے آپ کو اس چیز سے استفادہ نہیں کر سکتا. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی. کربلا کے اندر ایمان اپنے کمال پر ہے، ہجرت ہے، لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلے، مدینے سے نکلے امام حسین کے ساتھ، کچھ مکے سے نکلے، کچھ کوفہ سے نکلے، اور اس راہ میں انہوں نے ہجرت کی. جہاد یعنی مسلسل کوشش، لگاتار ایفرٹس کو جہاد کہا جاتا ہے اصطلاحی معنی میں، اور لغوی معنی کے اندر جو لغوی معنی میں جو ہے وہ اس مسلسل کوشش کو کہا جاتا ہے ڈکشنری میننگ کے اندر. اصطلاح میں جہاد اللہ کی راہ میں لڑنے کا نام ہے. اور دونوں معنی میں دیکھا جائے تو کربلا کے شہدا ہمیں مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور راہ خدا میں تلوار لے کر لڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. لیکن تمام چیزیں وہ ہیں جو اپنے کمال پر نظر آتی ہیں. ایک مرتبہ لڑائی ہوتی ہے کہ جہاں دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں اور دونوں کے درمیان مقابلہ برابر سے ہو، دونوں کے وسائل برابر ہوں. مثال کے طور پہ دو طرف لشکر کھڑے ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ اسلحے کی تعداد برابر ہے، دونوں کی طرف لشکر کی تعداد برابر ہے، دونوں کی طرف وسائل برابر ہیں. یہ جنگ نسبتاً ایک آسان جنگ ہے، لیکن ایک ایسی جنگ کہ جہاں ایک طرف لشکر ہو جس کی تعداد ہزاروں میں ہو اور دوسری طرف لشکر ہو جس کی تعداد سینکڑوں میں بھی نہ پہنچ پائے. سینکڑوں سے مراد کیا ہے؟ 100. بعض روایات میں آیا کہ امام حسین کے اصحاب کی تعداد 100 افراد تھی، لیکن جو زیادہ تر ہمارے پاس بیان کیا جاتا ہے روایات ہیں وہ کتنے افراد تھے؟ 72. تو دوسری طرف کتنے افراد ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں. افراد کے اعتبار سے کوئی توازن نظر بظاہر نہیں آ رہا. ظاہر جب افراد ادھر زیادہ ہیں، لشکر ادھر زیادہ ہے، تو لشکر کے وسائل بھی ادھر زیادہ ہوں گے، لاجسٹکس بھی ادھر زیادہ ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی اسلحہ بھی ادھر زیادہ ہوگا، تلوار بھی زیادہ ہوگی، نیزہ بھی زیادہ ہوگا. اسی اعتبار سے پھر اس لشکر کے وسائل، چونکہ اس کے پاس چاروں طرف سے راستہ کھلا ہے، اس لشکر میں کوفہ سے بھی لوگ داخل ہو رہے ہیں، شام سے بھی داخل ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، لیکن جو امام حسین کا لشکر ہے یہ بس وہ 72 افراد ہیں جو امام حسین کے ساتھ کربلا تک پہنچے ہیں. تو بظاہر یہ جنگ ایک غیر متوازن جنگ ہے. خود 72 جو امام حسین کے اصحاب ہیں، سپاہی ہیں، ان کے اندر سارے جوان بھی نہیں ہیں، بلکہ امام کے اصحاب کے اندر آپ کو ضعیف الافراد سن افراد بھی نظر آئیں گے، کم سن بچے بھی نظر آئیں گے، حتیٰ انہیں 72 میں اگر تعداد 72 مانی جائے تو انہیں 72 میں آپ کو ایک 6 ماہ کا حضرت علی اصغر بھی نظر آئے گا، اسی میں آپ کو 13 سال کے حضرت قاسم بھی ملیں گے، اسی میں 11-12 سال کے عمر ابن جنادہ بھی ملیں گے، اسی میں انہیں محمد بھی ملیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس لشکر اسلام نے، امام حسین کے لشکر نے جنگ لڑی اور اپنے جان سے اپنی مال سے جہاد کیا۔ اولئک اعظم الدرجۃ عند اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہائی رینکس ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں لشکر کو دیکھ کر، اپنے ساز و سامان کو دیکھ کر، اپنے اسلحے کو دیکھ کر نہیں آئے بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر میدان میں اتر گئے۔ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا جذبہ جو ان کے دلوں میں موجود تھا اس کو دیکھ کر اترے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیے گا۔ اس اعتبار سے جو کربلا کا واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر ایک اپنی مثال آپ ہے۔ کربلا کا واقعہ اس جملے سے آگے بڑھاؤں، بات رہبر نے اس کو 25 جنوری 2006 میں بیان کیا کہ عاشورے کا واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، مطلب تاریخ میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو پڑھا، عاشور ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ عاشور امت اسلامی کے لیے ایک ثقافت، ایک دائمی تحریک اور ابدی قابل تقلید نمونے کا سر آغاز تھا۔ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، فقط ایک حادثہ نہیں ہے۔ حادثہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں سے آپ دانشگاہ سے باہر نکلے، آپ نے لیفٹ رائٹ جس طرف بھی جانا ہے آپ آگے بڑھ کے جا رہے ہیں اور تھوڑا آگے چلتے ہیں، توجہ آپ کی ہے یا نہیں ہے، توجہ ہٹی اور برابر سے کوئی بائک تیزی سے گزرے اور خدا نخواستہ آپ ہٹ ہو جائیں اس سے، یہ حادثہ ہے۔ چونکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ بائک سے ٹکر کھائیں گے، آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ گاڑی آپ کو ٹکر مارے گی، کوئی بھی انسان ارادتاً تو یہ کام نہیں کرے گا، کسی کا بھی ارادہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بائک سے ٹکر کھائے، ایسا ہی ہے نا۔ لہذا آپ نکلے اور آپ کے اختیار کے بغیر، ارادے کے بغیر، سوچے سمجھے بغیر ایک کام ہو گیا، وہ حادثہ ہے۔ کربلا کیا اس نوعیت کی چیز ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام آ گئے بغیر کسی ارادے کے آئے، بغیر کسی مقصد کے آئے، بغیر کسی پلاننگ کے آئے، اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں گھر گئے، اور جب گھر گئے تو پھر جنگ شروع ہو گئی۔ ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کا آغاز کب کیا؟ 28 رجب سن 60 ہجری۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو کیا ہوا؟ امام حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا گیا۔ کیا مطالبہ تھا؟ یزید حاکم بن چکا ہے، یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے، امت اسلامی کا حاکم ہے، لہذا اب جو بھی امت اسلام ہے، اسلام کی حکومت میں زندگی گزار رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ یزید کی بیعت کر لے۔ سب نے بیعت کر لی، اہل شام نے مان لیا، دوسرے علاقے والوں نے مان لیا، اے حسین آپ سے بھی تقاضا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، ملائکہ کے نزول کا گھر ہیں، پاکیزگی کا مظہر ہیں، یزید کون ہے؟ شارب الخمر، شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ لوگوں کا قتل کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ یہاں سے آغاز ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام جب یہاں سے اس جملے کو کہہ کر نکلے ہیں تو کہاں کے لیے نکلے؟ مکے کے لیے نکلے۔ امام حسین نے کسی صحرا کا راستہ انتخاب نہیں کیا، امام حسین نے اگر مدینہ کو چھوڑا، چونکہ امام کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ جگہ ہے جہاں مدینہ میں تلوار چل جائے گی، اگر میں رکا، یزید کو جو حکم، یزید نے جو والی مدینہ کو حکم دیا وہ یہ کہ یا حسین کی بیعت لو یا حسین کا سر لے لو۔ امام حسین سر دینے پہ تیار ہیں لیکن مدینہ میں نہیں۔ سر امام نے دیا تقریباً کم و بیش 6-7 مہینے بعد دیا، لیکن اس سر کی دینے کی اہمیت امام نے بڑھا کر دیا، سر یعنی اس ذریعے سے پھر امام نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ امام نکلے، مدینہ کو چھوڑا، کہاں گیا؟ انتخاب کیا امام نے مکے کا۔ کیوں صحرا میں نہیں گئے؟ اگر امام حسین کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، کسی چیز کا آغاز نہیں تھا، کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے، صحرا میں چلے جاتے، جنگل میں چلے جاتے، یزید کے سپاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے۔ لیکن امام نے انتخاب کیا مکے کا, کیوں؟ اس زمانے میں جو عالم حجاز ہے, مکہ و مدینہ کی سرزمین ہے, عالم اسلام ہے, اس کا مرکز کون سی زمین ہے؟ مکہ ہے. مکے میں کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ پورا سال عبادتیں ہو رہی ہیں, یا پوری اسلامی دنیا سے زائر طواف اس کے لیے عمرے کے لیے آ رہا ہے, یا حج کے ایام میں حج کے لیے آ رہا ہے. ایک ایسا مرکز ہے کہ جو کبھی بھی خالی نہیں ہے مسلمانوں سے. امام حسین نے اس جگہ کا انتخاب کیا. مکے کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا سے زائر آتا ہے, آنے کے بعد وہاں کی زیارت کرتا ہے, واپس اپنے اپنے علاقوں میں چلا جاتا ہے. امام نے مکے کا انتخاب اسی لیے کیا کہ مکے میں آنے کے بعد امام حسین اپنے اس نکلنے کی وجہ بیان کریں. لوگ پوچھیں گے کہ مدینہ کیوں چھوڑا, امام حسین وجہ بیان کریں گے. لوگ پوچھیں گے کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے, امام حسین وجہ بیان کریں گے. امام حسین فقط اکیلے نہیں ہیں جو یزید کے خلاف ہیں, امام حسین چاہتے ہیں کہ اس وقت کی جو امت ہے وہ یزید اور یزیدیت کے خلاف آئے. اس کو آگے چل کر بیان کریں گے, مقصد کربلا یہ موضوع ہے نا, تو امام حسین کی زبانی بیان کریں گے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے. درود پڑی ملک محمد والے محمد پر. اب امام حسین نے مکے کا انتخاب کیا. مکہ وہ ہے جو زائروں سے بھرا ہوا شہر ہے, مختلف افراد مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں. تو یقیناً امام حسین کے آنے کی خبر اور یزید کی بیعت نہ کرنے کی خبر کہاں جا رہی ہے؟ تمام عالم اسلام میں جا رہی ہے. یعنی امام حسین اس دور کے جو ذرائع ہیں, یعنی جس کو آپ کے سمجھانے کے لیے کہوں کہ میڈیا کے جو ذرائع ہیں, ایک چیز کو پھیلانے کے جو ذرائع ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں. اس زمانے میں ذرائع کیا ہوتے تھے؟ لوگ ہوتے تھے, قاصد ہوتے تھے. اس سے بہتر ذریعہ کیا ہوگا کہ اس جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں, اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں پھیلیں گے. جب پھیلیں گے جا کر بتائیں گے کہ حسین نے قیام کیا, حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلے گا اس بیعت کے انکار کا؟ یہ بھی ساتھ میں واضح ہو رہا ہوگا کہ یقیناً یزید امام سے بیعت زبردستی لینے کی کوشش کرے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شہادت تک جائے گی بات. حسین کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے, یہ واضح تھا. لہذا اس کے بعد مکے کے اندر جب امام نے انتظار کیا, ایک ایسا موقع آ گیا, 28 رجب کو امام نے سفر شروع کیا. 28 رجب کے بعد آپ چند دن لگا لیں گے امام حسین پہنچ گئے ہوں گے مکہ. رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان. شعبان کی کسی تاریخ میں امام حسین پہنچ گئے مکہ. شعبان, ماہ رمضان, شوال, ذیقعد, ذوالحج, کتنے مہینے ہو گئے؟ تقریباً 5 مہینے ہو گئے. اور چھٹا مہینہ محرم کا ہے. ٹھیک, چھٹے مہینے محرم میں امام حسین کی 10 محرم کو شہادت ہے, یعنی عاشور کا واقعہ ہے, عاشور کا حماسہ ہے. 5 مہینے کم و بیش امام نے کہاں گزار دیے؟ مکہ میں. وہی تبلیغ کر رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں. اس وقت کے جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا, اس سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی جو رابطے کا ذریعہ, سوشل میڈیا ہٹا دیں, کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے, اس کمیونیکیشن کے ذریعے کو استعمال کر رہے ہیں, مختلف لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. اس کے بعد جب امام حسین اب مکے سے نکل رہے ہیں تو کس تاریخ کو نکلیں؟ آپ نے بار بار اس کو مجلسوں میں سنا ہے, ذوالحج کی کون سی تاریخ کو نکلے؟ 8 ذوالحج کو. حج کی تاریخیں کون سی ہیں؟ 9 اور 10 کی تاریخ. یعنی اب پورے عمومی طور پر تو مکہ پہلے ہی مرکز تھا لوگوں کا, زائرین کا, دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں کا مرکز پہلے ہی تھا مکہ. عمرے کے لیے آتے رہے پچھلے 5 مہینوں کے اندر, اب تو لوگ خصوصیت کے ساتھ حج کے لیے جمع ہونے تھے, حج کے لیے جمع ہوئے. اور جب حج کے لیے پوری دنیا سے خصوصی اہتمام کر کے مسلمان زائر پہنچا, ادھر بالکل حج سے 1 دن پہلے امام حسین نکل رہے ہیں میدان عرفات سے باہر. حاجی دنیا کا آیا, جمع ہوا مکے میں, طواف کیا کعبے کا, اس کے بعد کہاں جمع ہونا ہے؟ اس کو میدان عرفات میں. یہاں سے مناسک کے حج شروع ہوں گے, حج کی عبادت کا آغاز ہوگا. بالکل اس وقت کے جب پوری دنیا کا زائر پہنچ گیا اور وہاں پہ جمع ہے, امام حسین اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں مکے سے باہر, میدان عرفات سے باہر. خود سوچیے آپ کہ آیا ایک عام انسان کے لیے یہ سوال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ اس وقت کہ جب ایک حج کی عبادت, اچھا حج کی عبادت کیسی ہے جو خاص 2 دنوں میں ہی ہونی ہے؟ محمد و آل. حج کی عبادت خاص 2 دنوں میں ہی ہونی ہے, یعنی 9, 10, 11, 12, جس کے اندر رمی جمرات آ جائے گا پھر 11, 12 تک. ان 4 دنوں کی عبادت ہے. حج پورے سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے. کون سے مہینے میں آتا ہے؟ ذوالحج کے مہینے میں آتا ہے. سال کے 1 مہینے کی عبادت جس کا دوران بھی کتنا ہے؟ 4 دن کا. 9, 10, 11, 12 تمام مناسک اسی کے اندر انجام پا جائیں گے. سوال پوچھیے اپنے آپ سے بھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس موقع پر کہ جب حاجی پوری دنیا سے آ گیا, جمع ہو گیا, عرفات میں کھڑا ہو گیا, اگر امام حسین یہاں سے باہر نکل رہے ہیں, کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن پر ایک سوال پیدا ہو کہ وہ عبادت جو سال میں ایک مرتبہ ہے, سال میں ایک مرتبہ اس کا مطلب یہ ابھی چلی گئی, اب اگلے سال دوبارہ اس کا موقع ملے گا. اچھا اس کا دوران بھی بہت زیادہ نہیں ہے, فقط 4 دن کا ہے. 4 دن رک جاتے امام حسین, 4 دن تک صبر کر لیتے, 4 دن کے بعد جب 12 ذی الحجہ نکل جاتے. نہیں, حاجیوں کو پیغام ہے کچھ امام حسین کی طرف سے. امام حسین اچھا جو نکلے ہیں, جو روایت میں آیا سر جھکا کر خاموشی سے منہ پر نقاب ڈال کے نہیں نکلے, امام حسین سواری پر سوار ہو کر نکلے. اب جو سواری پر سوار ہو کر امام حسین جا رہے ہیں, یعنی آپ اس کو تھوڑا سا تصور کیجئے اپنے لیے کہ آنے والا ایک طرف سے آ رہا ہو اور جانے والا جب جا رہا ہوگا تو دونوں کی سمت کیسی ہوگی؟ اپوزٹ ہوگی نا, یعنی چہرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا. اگر آپ جیسے ابھی آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا رخ میری طرف ہے, میرا رخ کس طرف ہے؟ آپ کی طرف, یعنی میرا رخ دروازے کی طرف ہے, آپ کی کمر دروازے کی طرف ہے, ایسا ہی ہے. میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. امام حاجی آ رہا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے, امام جا رہے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوں, یعنی اس طرح کی پوزیشن ہوگی نا. یعنی امام اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ کھڑا ہوا ہر شخص امام کو دیکھے پہچانے کہ اس وقت کوئی کاروان یہاں سے نکل رہا ہے. اکیلے تو نہیں نکلے امام حسین, امام کے ساتھ پورے لوگ نکلے, امام کے ساتھ جتنا امام کے اصحاب تھے, جتنے امام کے ساتھ ان کے گھر کے افراد تھے, یہ سب نکلے. تو یہ ایک بڑا جم میں غفیر جب نکل کے جا رہا ہے میدان عرفات سے اور سامنے سے نکل کے جا رہا ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام حسین سوال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں سوال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنا جواب تو دیا کہ بیعت نہیں کروں گا, لیکن میں نہیں, یہ مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا. امام حسین پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں جس چیز کا اب آغاز کرنے جا رہا ہوں یہ ایک دائمی تحریک ہے, جس کو میں نے آپ کے سامنے رہبر کے جملے سے بیان کیا شروع میں, جو رہبر نے بیان کیا, آیت اللہ خامنہ ہی نے کیا بیان کیا کہ واقعہ عاشورہ امت اسلامی کے لیے ایک ثقافت, ایک دائمی تحریک, مسلسل چلنے والی تحریک اور ابدی قابل تقلید نمونے کا سر آغاز تھا. ابدی ہمیشہ, ابدی کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے ایک ایسا نمونہ, ایک ایسی سرمشق ہے جو امام حسین بنا کر جا رہے ہیں, قیامت تک کے لیے راستہ باقی رہے گا. یہ تحریک باقی کیوں ہے آج تک؟ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, ایک جملے میں اس کو بیان کیا جائے وہ یہ کہ یہ تحریک اللہ کے لیے تھی, اس لیے تحریک باقی ہے. جب بھی کوئی چیز اللہ کے لیے ہو, خدا کے لیے ہو اور وہ خدا قبول کر لے, تو جب تک خدا ہے, خدا کی خدائی ہے, وہ چیز باقی رہے گی. امام حسین علیہ السلام کی تحریک جو امام نے اپنے جملے میں کہا کہ میں خروج کر رہا ہوں, انما خرجت, میں خروج کر رہا ہوں, لیکن کس لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں خروج نہیں کر رہا, امام نے اس سے پہلے ہی بیان کیا انی لم اخرج, میں نہیں نکلا, خروج نہیں کیا, قیام نہیں کیا, کس لیے؟ فساد کی خاطر. اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنی شخصیت کو پہچانواؤں, اس لیے نہیں کیا کہ اپنی بڑائی کو بیان کروں, فساد پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا. میں تو خروج کر رہا ہوں, ہاں کر رہا ہوں خروج, کس لیے کر رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر, اپنے نانا کی امت کو درست راستے پر واپس لانے کی خاطر, امر المعروف نہیں عن المنکر کرنے کی خاطر میں قیام کر رہا ہوں. راستہ کیا ہوگا میرا؟ وہ راستہ جو میرے نانا کا راستہ تھا اور میرے بابا کا راستہ تھا. اسی جملے میں امام نے بیان کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو ٹریک بن گیا امت اسلام کا, اس میں یہ راستہ کہیں گم ہو گیا ہے. رسول اللہ والا راستہ گم ہو گیا, رسول اللہ والا راستہ موجود نہیں رہا. اسیر و بصیرت جدی و ابھی, میں اپنے نانا اور اپنے بابا کے راستے پر چلنے کے لیے نکلا ہوں. کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ, دفاع کا راستہ. لہذا امام حسین کی تحریک کے باقی بچنے کے پیچھے جو اصل حکمت ہے وہ کیا ہے؟ خلوص امام حسین للہیت, اس کو بھی رائے بر نے اپنی تقریر میں بیان کیا. حالات یہ ہو گئے تھے کہ اسلامی حکومت جو تھی اس زمانے میں, جس کو اسلامی حکومت کا عنوان دیا جاتا تھا, اسلامی حکومت کو اسلام سے قبل جو حکومتیں تھیں ظالموں کی, اس کے ساتھ بدل دیا گیا تھا. رسول اللہ اپنے بعد جو عنوان دے کر گئے تھے امت کی رہنمائی کے لیے, وہ امامت تھا. غدیر قم کا واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں, وقت میں گنجائش نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جا سکوں. غدیر قم کے اندر وہ آیت نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا, آج خدا تم سے راضی، تمہارے دین سے راضی ہو گیا، خدا کی نعمتیں تم پر تمام ہو گئی۔ کب ہوا تھا یہ کام؟ جب رسول اللہ نے اپنے بعد امت کے لیے ولی کا انتخاب کیا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بتایا۔ زبانی انتخاب نہیں تھا، زبانی بیان نہیں تھا، زبانی آیات تو بہت ساری پہلے بھی تھیں جس کے ذریعے سے امت کو پہچاننا تھا کہ ہمارا ولی کون ہوگا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ اب اس سے پہچان لینا تھا امت کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرنا اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحب امر کی، ان آیات کے ذریعے سے پہچاننا تھا امت کو۔ لیکن اگر فقط یہ آیات رہتی امت پہچاننے میں تھوڑا سا مشکل میں پڑ جاتی۔ غدیر میں آگے رسول اللہ نے باقاعدہ امام علی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیان کیا کہ یہ تمہارا ولی ہے میرے بعد۔ یہ امامت کا راستہ رسول اللہ دے کر گئے تھے۔ امت نے امامت کی جگہ، امت نے نہیں، یعنی حکومتیں آئیں بعد میں، اور امت کی خاموشی سبب بنی۔ آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچی کہ امامت سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ سلطنت کا کیا مطلب ہے؟ حکومت، ظاہری حکومت، ولایت کا معنی بھی حکومت ہے، لیکن سلطنت سے مراد یعنی سلطان کی خصوصیت کو رہبر نے بیان کیا اپنی گفتگو کے اندر۔ وہ یہ کہ جو سلطان ہوتا ہے، جو ظاہری حکمران ہوتا ہے، یعنی جس کا کام فقط تسلط قائم کرنا، اپنی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے، اس کو دوسرے انسانوں پر تسلط، اس کے اندر دوسرے انسانوں پر تسلط اور ظلم و جور کا جذبہ بھرا ہوتا ہے، یعنی اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس کی جو رعایا ہے، اس کے نیچے رہنے والے افراد ہیں، ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں اس چیز کی۔ اس کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے، اس کا کام فقط اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے۔ انسانوں کو مار کر ہو سکتا ہے یہ کام، وہ انسانوں کو مار دے گا، اپنی حکومت کا دوام ہے۔ انسانوں کی زندگی کی وسائل کو چھین کر ہوگا یہ کام، چھین کر یہ کام کر لے گا، جو راستہ اس کو ملے گا اس راستے پر عمل کرے گا۔ امامت کیا کرتی ہے؟ امامت لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے۔ امامت کیا کرتی ہے؟ امامت لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے۔ امام کا کام معاشرے کے پسے ہوئے محروم مظلوم لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان کو بلند کرنا ہے، ان کو ان کے وسائل تک پہنچانا ہے۔ رہبر نے اپنے خطبے میں اس چیز کو بیان کیا۔ اور امام حسین کے زمانے میں ایسا ہو گیا کہ اب جو تخت پر بیٹھ گیا ایک ایسا ظالم شخص ہے کہ جس کے لیے امام نے بیان کیا تھا کہ کسی ویلیو کو ماننے والا نہیں ہے، شرابی بھی ہے، فسادی بھی ہے، خرابیاں بھی کرتا ہے، اس کے نزدیک دین کا کوئی، اسلام کا کوئی حرمت باقی نہیں ہے، حلال خدا کو حرام کر رہا ہے۔ آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ اب ایسے حالت میں امام حسین کیا کریں گے؟ مقصد کربلا بیان ہو رہا ہے۔ امام حسین کیا کریں گے؟ ایسی جہالت سے لوگوں کو نکالیں گے۔ کون سی جہالت؟ کہ جہاں ظاہری نمازیں، روزے، عبادتیں موجود ہوں، ظاہری حج موجود ہو، لیکن مسلمان اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ انہیں اپنے حاکم کے بارے میں فکر نہ ہو، حکومت کس کے ہاتھ میں، حاکم کون ہے، بے شک نمازیں پڑھی جا رہی ہوں۔ اس کو بیان کیا گیا کہ یہ جاہلیت کا زمانہ آیا، یعنی حاکم سے غافل۔ حاکم کوئی بھی ہو، ہمیں تو اپنی نماز سے مطلب ہے، حاکم کوئی بھی ہو، ہمیں تو اپنے روزے سے مطلب ہے، حاکم کوئی بھی ہو، ہمیں اپنی عزاداری سے مطلب ہے۔ اس کو امام حسین قبول نہیں کر رہے۔ زیارت عربین جس کے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ خدا، اس سال نہیں تو اگلے سال، آپ سب کو نصیب فرمائے، جو گئے انہیں خیر و عافیت سے واپس لے کر آئے، بہترین زیارتیں ہوں۔ اسی زیارت عربین میں امام حسین کے اس مقصد کو پڑھا جاتا ہے ایک جملے کے اندر، جو مشہور جملہ ہے کہ خدایا امام حسین علیہ السلام نے تیری خاطر اپنے خون کو قربان کیا، نچھاور کیا، بزلا محجتہ فیک، تیری راہ میں اپنے خون کو دیا۔ کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الزلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نکال سکیں۔ اپنے آپ سے سوال پوچھنے والی بات ہے کہ اس دوران میں جب سن 61 ہجری آ گیا، سن 60 ہجری میں امام نے تحریک کا آغاز کیا، کون سی جہالت تھی جو حاکم تھی معاشرے کے اوپر؟ لوگ نماز کی شکیات نماز کو بھول گئے تھے، لوگ نماز میں پڑھے جانے والے سجدوں کی تعداد کو بھول گئے تھے، لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ایک رکوع کرنا ایک رکعت میں یا دو رکوع کرنے، ایسا تھا کچھ؟ یا لوگ یہ بھول گئے تھے کہ نماز تو چار رکعت رسول اللہ بتا کر گئے تھے، اب شک میں پڑ گئے تھے کہ پانچ پڑھنی چھ پڑھنی، کیا تھا؟ یا لوگوں کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی شک پڑ گیا تھا کہ کب سے کب تک روزے رکھنے، وہ علم ختم ہو گیا تھا لوگوں کے پاس، یا ارکان حج میں کسی چیز میں مشکل پیش آ گئی تھی؟ کہاں تھی یہ جہالت؟ کہاں تھی؟ کون سی تھی, کس تحریک کو امام حسین دور کرنے نکلے؟ یہ تحریک وہی ہے کہ جب حکومت تمہاری ایسے اختیار میں آ جائے, ایسے افراد کے پاس آ جائے کہ جو حلال حرام کی تمیز ختم کر دے, نہ فقط حلال حرام کی تمیز ختم کر دے بلکہ حلال کو حرام بنانے پر آمادہ ہو جائے, حرام کو حلال بنانے پر آمادہ ہو جائے, یہ جہالت ہے. اس کے اندر خاموشی, اس کے اندر سکوت جہالت ہے. اگر کوئی ایسی حکومت میں زندگی گزار کر اپنی انفرادی نمازیں پڑھ کر سمجھ رہا ہے کہ وہ دیندار ہے تو جہالت کی بنیاد پہ دینداری کر رہا ہے, وہ دینداری نہیں ہے, وہ دینداری جاہلانہ دینداری ہے, اپنی نفس نہیں بیان کر رہا. ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ المتعبد علی غیر فقہ کالحمار یکحمار الطاعون, بغیر غور و فکر کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے چکی کو چلانے والا ایک حیوان گدھا, وہ چکی کو چلانے والا حیوان گدھا گھوم رہا ہے, گھوم رہا ہے, گھوم رہا ہے, سمجھ رہا ہے میں راستہ طے کر رہا ہوں, راستہ طے نہیں کر رہا, وہ ایک جگہ سے چلتا ہے دوبارہ اسی جگہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. کس کو کہا گیا حدیث میں؟ عبادت گزار, المتعبد عبادت گزار ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, پرہیزگار ہے, علی غیر فقہ جس کو معلوم ہی نہ ہو کر کیا رہے, جس کی بصیرت ہی نہ ہو, جس کو تفقہ ہی نہ آتا ہو, جو سمجھ ہی نہ سکتا ہو, اس کے بارے میں بیان کیا. امام حسین اس جہالت کے خلاف نکلے. یہ جہالت اتنی دبیز اور اتنی موٹی تھی کہ امام حسین نے کہا کہ اس کے لیے میرا خون بھی جائے, علی اکبر کا خون بھی جائے, قاسم کا خون بھی جائے, علمدار کربلا کے بازو بھی جائیں, علی اصغر کا خون بھی جاتا ہو جائے, یہ جہالت کا پردہ ٹوٹنا چاہیے, اس جہالت سے باہر نکلنا چاہیے لوگوں. لہذا امام حسین علیہ السلام نے تحریک کا آغاز کیا کہ دیکھو ظاہری عبادتوں کو مت سمجھنا کہ تم اپنی دینداری پر عمل کر رہے ہو, زمانے کے اوپر حاکم فضا کو دیکھنا بہت ضروری ہے, تم کس زمانے کے اندر ظاہری عبادتیں کر رہے ہو, حاکم کون ہے, حکمران کون ہے, ماحول کیا ہے, وہ توجہ کیجیے گا. اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خون دیا, دلیل ہے میں نے بیان کیا کہ سلطان نے آ کر کیا کام کیا, حکمران نے کیا کام انجام دیا, ظلم و جور سے بھرا ہوا ماحول تھا. اب اس میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, جتنا بھی ہمارے پاس وقت آگے بچا ہے. امام نے اپنی اسی تحریک کے بارے میں مختلف جگہوں پر بیانات دیے ہیں, وقت ہمارے پاس ساری چیزوں کو بیان کرنے کا نہیں ہوگا, اسی سے نتیجہ نکل آئے گا امام نے کیوں قیام کیا. مثال کے طور پر ایک جگہ امام نے کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی اسی تحریک کے دوران, راستے کے دوران لوگوں کے سامنے امام نے کہا کہ رسول اللہ نے بیان کیا, میں وقت کی کمی کے سبب عربی نہیں پڑھ رہا ہوں, ترجمہ آپ کو سناؤں گا. رسول اللہ نے, اے لوگوں رسول اللہ نے کہا تھا, امام حسین لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اے لوگوں رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے جو کوئی بھی اس حاکم کو کہ جو ظالم ہو, سلطانن جائرہ کا لفظ ہے, اس حاکم کو کہ جو ظالم ہو دیکھے, کہ جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو, جو خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو, خدا سے کیے گئے وعدوں کو توڑ رہا ہو, جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو, لوگوں کے درمیان گناہ اور تجاوز کو, گناہ اور عدوان کو, ظلم اور عدوان کو پروان چڑھا رہا ہو, لوگوں کے سامنے اس پر عمل کر رہا ہو, فلم یغیر علیہ, اور اس دیکھنے والا شخص کہ جو دیکھ رہا ہے کہ ایک ظالم حکمران ہے جو کیا کام انجام دے رہا ہے, اس نے پہلا کام انجام دے دیا خدا کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی, ایک دوسرا کام خدا کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا, تیسرا رسول اللہ کی سنت کو پامال کیا, عمل نہیں کر رہا رسول اللہ کی سنت پر, چوتھا گناہوں پر عمل کر رہا ہے, ظلم و ستم پر عمل کر رہا ہے, جس نے تمام کام اپنی آنکھوں سے دیکھے, رسول اللہ کا قول امام حسین بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, اور اس ظالم حکمران کے خلاف نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی ایکشن سے کوئی کام نہ کرے, اس کی مخالفت نہ کرے, کان حقا علی اللہ, تو خدا بالکل اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس دیکھنے والے شخص کو ظالم کے ساتھ داخل کر دے گا, اس کو اسی کے کردار پہ کھڑا کر دے گا. یعنی تم, اب میں اپنے الفاظ میں کھولوں, یعنی تم یزیدی کردار کو دیکھ رہے ہو, چار خصوصیات میں نے بیان کی, چاروں خصوصیات تم یزید کے اندر دیکھ رہے ہو, حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہے, خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے, خدا نے کیا عہد و پیمان کیا تھا, اللہ کی بندگی کرنا, شیطان کے پیچھے مت چلنا, جو حقدار ہے اس کا حق دینا, مظلوم کی مدد کرنا, خدا سے عہد و پیمان کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے, گناہوں کے ذریعے سے زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے, تم سب یہ یزیدی کردار کو دیکھ رہے ہو مگر اس پر نہ آواز نکال رہے ہو زبان سے, نہ اپنے فعل سے کوئی کام کر رہے ہو اس کو تبدیل کرنے کے لیے, خدا کا حق ہے تمہیں یزیدی گروہ میں شامل کر دے. میں اس یزیدی گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا, کیوں؟ میں کون ہوں؟ میں اہل بیت عصمت کا نمائندہ ہوں, میں طہارت کا مرکز ہوں, میں وہ ہوں کہ جس کے گھرانے میں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. اس وجہ سے امام حسین نے قیام کیا. امام حسین فقط اکیلے قیام کر لیتے, تمام بیانات نہ دیتے تو ہم مان لیتے کہ امام حسین کا کام فقط ان کی حد تک تھا. اگر امام حسین پوری کربلا آباد اس طرح سے نہ کرتے, یعنی نکلے ہیں مدینے سے مکہ, مکے سے نکل کر کربلا کے راستے میں آئے اور امام حسین نے خطبات دیے, ایک خطبہ نہیں ہے, خطبے ہیں, خطبات ہیں, تفصیل ہے, بیان ہے, لوگوں کو دعوت ہے, یہ کس چیز کی طرف دلیل ہے کہ امام حسین اکیلے کام نہیں کرنا چاہ رہے. امام حسین ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, ایک حرکت ہے, لوگوں کو حرکت میں لا رہے ہیں. یہ جملے جو امام نے بیان کیے کہ اگر تم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا, اس کے خلاف نہ زبان سے آواز اٹھائی نہ اپنے عمل سے کوئی کام کیا, تو تمہارا شمار اسی میں ہوگا. ابھی امام حسین تحریک کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ورنہ اگر امام حسین کا ہی معاملہ تھا کربلا فقط, ہمیں ان سے کوئی میسج نہیں لینا, ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے, تو امام حسین جاتے خاموشی کے ساتھ شہید ہو جاتے, چلتے رہتے چلتے رہتے چلتے رہتے, یہاں تک کہ یزید کا لشکر آپ کو گھیر لیتا, گھیر لیتا, امام بغیر کسی خطبے کے شہید ہو جاتے. جو خطبات امام دے رہے ہیں اس میں جو جملے بیان کر رہے ہیں کس چیز کی طرف دعوت ہے, اذان کا وقت ہو گیا آپ خود سوچ لیجیے گا, یہ جو خطبے دے رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں, امام حسین خوشدار دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں, کس چیز کے لیے؟ کہ میرے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسے کی ذمہ داری ہے. اگر میں نے انکار بیعت کیا ہے تو ابھی بھی جو مجھ جیسا ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ کربلا میں میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. کون ہوگا؟ حبیب ابن مظاہر ہوگا, مسلم ابن اوسجا ہوگا, جون ہوگا, اصحاب ہوں گے, انصار ہوں گے. درود پڑے محمد علی محمد پر. اذان ختم کریں, چونکہ اذان شروع ہو چکی ہے اور ہماری بحث شروع بھی نہیں ہوئی تھی ابھی, لہذا اسی پہ رکتے ہیں. آخری جملہ بیان کر دوں کہ امام حسین کا مقصد تحریک تھا. اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ دین خدا کی پاسداری. جو آخری میں امام حسین نے خطبہ بیان کیا اس کے اندر جو امام نے چیزوں کو بیان کیا, ایک نقطہ امام کا دین کو زندہ کرنا تھا, دوسرا امام کا کام خدا کی زمین پر فلاح و بہبود یعنی اصلاح کرنا, تیسرا امام نے جو اپنے خطبے میں بیان کیا تھا وہ تھا یا امن المظلوم, مظلوم کی حمایت, اور چوتھا کام خدا کی احکام, خدا کی عبادت کو انجام دلوانا. یہ چار کام امام نے بیان کیے تھے. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو اس تحریک کربلا میں شامل فرمائے. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.